الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ ہود کی آیت 98 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اللہ کے پیغمبروں کی جو سرگزشتیں یہاں قیامت پر تاریخی استدلال کے لیے سنائی جا رہی ہیں، ان میں اب بہت مختصر طریقے پر سیدنا موسیٰ اور فرعون کی سرگزشت کی طرف اشارہ کیا ہے. یہ سرگزشت، اس طرح کہ میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا، اس سورہ میں بہت مختصر طریقے پر آئی ہے. اس سے پیچھے سورہ یونس میں یہی داستان بہت تفصیل سے بیان کی گئی ہے. اس میں یہ فرمایا کہ موسیٰ کو ہم نے نشانیوں کے ساتھ اور ایک کھلی ہوئی سند کے ساتھ بھیجا، رسول بنا کر بھیجا. کن لوگوں کی طرف بھیجا؟ میں نے عرض کیا تھا کہ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا ایک پہلو تو یہ تھا کہ وہ اپنی قوم کے لیے، اللہ کے پیغمبر تھے، ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ بنی اسرائیل کو اب یہاں سے نکالیں، اور آگے جو مشن سپرد کیا گیا ہے جس کے تحت اس قوم کو فلسطین میں جا کر آباد ہونا ہے اور دنیا کے لیے توحید کا مرکز بنانا ہے، یہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن اس زمانے میں یہ پوری قوم فرعون کی غلامی میں تھی، اور یہ آسان نہیں تھا کہ یہ اٹھیں اور اٹھ کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل پڑیں. اس میں ناگزیر تھا کہ خود فرعون ہی سے بات کی جائے. وہ اگر اجازت نہیں دے گا تو بڑی کشمکش پیش آ جائے گی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دو پہلوؤں کو ایک ہی موقع پر ملحوظ رکھا، یعنی وہ اپنی قوم کے پاس جائیں، قوم تو پوری کی پوری ایمان لے آئی، سب لوگوں نے مان لیا، لیکن فرعون اور اس کے سرداروں پر بھی حجت تمام کر دی جائے. ان کو اگر اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق دے تو کیا کہنے ہیں، اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر ان پر وہی عذاب آئے گا جو پیغمبروں کے مخاطبین پر آتا ہے. تاہم موسیٰ علیہ السلام کی ذمہ داری قبطی قوم نہیں تھی، اس لیے اس کا کوئی ذکر بھی نہیں ہوتا. فرعون کے بارے میں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جا کر یہ سب دعوت سامنے رکھ دی، لیکن اس کے سرداروں نے فرعونی کی بات مانی. یعنی ایک صحیح بات کے سامنے آ جانے اور اس کے غیر معمولی شواہد دیکھ لینے کے بعد بھی، جس طرح کہ پہلی ہی آیت میں یہ فرمایا تھا کہ ہم نے نشانیوں کے ساتھ بھیجا، قرآن مجید نے وضاحت کی ہے کہ فی تسع آیات 9 نشانیاں تھیں، اور وہ سب کی سب بہت غیر معمولی تھیں. اور پھر اس کے ساتھ ایک کھلی ہوئی سند، جس کو یہاں سلطان مبین کہا ہے، یعنی عصا. تاہم انہوں نے بات نہیں مانی اور اس پر تبصرہ کیا کہ وما امر و فرعون اب رشید، درا حالے کہ فرعون کی بات راست نہیں تھی. یعنی بات میں تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ علم، نہ استدلال، نہ عقل، نہ شعور، لیکن لوگوں نے بات اسی کی مانی. یکتم قومہ یوم القیامہ فاوردہم النار، قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور انہیں دوزخ میں لے جا اتارے گا. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ کوئی شخص کسی قوم کی قیادت کے منصب پر فائز ہو اور وہ انہیں صحیح راستہ دکھانے کے بجائے جہنم میں لے جا اتارے. اس سے یہ بات بھی ضمناً معلوم ہو گئی کہ لوگوں کا یہ عذر کہ فلاں نے انہیں بہکا دیا اور فلاں نے انہیں احمق بنا لیا، یہ اللہ کے ہاں کوئی عذر نہیں ہے. ہر آدمی کو عقل دی گئی ہے، شعور دیا گیا ہے، اسے اپنے آپ کو بیدار رکھنا چاہیے اور اپنے رہنماؤں کی، اپنے علماء کی، اپنے دانشوروں کی ہر بات کو سوچ سمجھ کر قبول کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جس عقل عام سے نوازا ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے، وہ چراغ راہ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص ظلمتوں میں لوگوں کو کھینچ لے جائے. اگر عقل بیدار ہو، شعور بیدار ہو، آدمی غفلت میں مبتلا نہ ہو جائے، تعصبات کا شکار نہ ہو، تو اس کے ذہن میں لازماً کھٹک پیدا ہوتی ہے. اور گرد و پیش سے بھی اللہ تعالیٰ اہتمام کرتے رہتے ہیں کہ تنبیہ کے مواقع پیدا ہوں. لیکن اگر عقل سے کام ہی نہیں لیا، یعنی روشنی تو دی گئی تھی، اس کو کسی بلند جگہ پر رکھ کے اپنے گھر کو روشن کرنے کی بجائے کہیں ڈھانپ کے رکھ دیا، تو اس میں پھر کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہاں یہ بتا دیا کہ جو کچھ اس نے کیا قوم نے بھی وہی کیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ کہ پھر ان سارے سرداروں اور رہنماؤں کا، جس طرح وہ یہاں سردار اور رہنما تھا، اسی طرح پھر قیامت میں بھی ہوگا. اور جب ان لوگوں نے ایک پیغمبر کی بعثت کے باوجود بات نہیں مانی، وہاں بھی یہی انجام ہوگا. تو یہاں ظاہر ہے کہ قوم سے مراد قوم کے زعماء ہیں، اس کے بڑے بڑے رہنما، وہی جن کو پیچھے ملا کہا ہے، انہی کا ذکر اس پہلو سے کر دیا ہے کہ ایک بڑی تعداد ہوتی ہے جو امراء کی حیثیت سے چاروں طرف سے گویا بادشاہ سلامت کو مشورے بھی دیتی ہے، آرا بھی پیش کرتی ہے، اور ان کے لیے راہ بھی ہموار کرتی ہے. تو یہ سب کے بارے میں یہ کہا کہ یہ انہیں دوزخ کے گھاٹ پر جا اتارے گا. وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، کیا ہی برا گھاٹ ہے جس پر وہ اتریں گے. فرمایا وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، ان کے پیچھے دنیا میں بھی لعنت لگا دی گئی اور آخرت کے دن بھی، کیا ہی برا صلہ ہے جو انہیں دیا گیا. تو یہ چند جملے ہیں جن میں پوری سرگزشت سمیٹ دی گئی ہے کہ فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام نے جا کر وہی دعوت پیش کی جو پیچھے سب پیغمبروں کے بارے میں سن چکے ہو. اس کے سرداروں کو بھی یہی پیغام پہنچایا، نہ فرعون نے بات سنی، نہ سرداروں نے بات مانی. وہ فرعون ہی کی رہنمائی میں کھڑے رہے، اسی کی بات انہوں نے سنی، اسی کی بات مانی. اب ظاہر ہے کہ یہ اس کی قوم کے عمرا ہیں، یہ اس کے زعما ہیں، ان سب کو لے کر وہ جہنم میں پہنچا دے گا. اور یہ اندازہ نہیں کر سکتے لوگ کہ کیا ہی برا گھاٹ ہے جس پر وہ اتریں گے. دنیا میں لعنت لگا دی گئی، ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب یہاں آیا تو اب اسی لحاظ سے تاریخ میں ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا. اللہ کی رحمت سے وہ دنیا میں دور ہوئے. آخری وقت میں جب غرقاب ہونے سے پہلے فرعون نے کہا کہ انی تبت الآن، تو اس کی توبہ بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا گیا. یہ دنیا کی لعنت ہے. لعنت کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دور ہو جانا، اور آخرت کے دن بھی یہی ہوگا. تو اس پر پھر فرمایا کہ بئس الرفد المرفود، کیا ہی برا صلہ ہے جو انہیں دیا گیا. اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت سورہ یونس میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے، اور دوسرے پیغمبروں کا حوالہ بالاجمال آیا ہے، یعنی وہاں ترتیب دوسری ہے. موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت میں بہت تفصیلات ہیں، اور باقی پیغمبر جن کی روداد یہاں ذرا تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے، ان کا حوالہ مختصر ہے. اس سورہ میں معاملہ اس کے برعکس ہے، یعنی یہاں ان کی سرگزشتیں بہت تفصیل کے ساتھ سنائی گئی ہیں، اور یہ سرگزشت چند جملوں میں سمیٹتی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے کی تکمیل کر رہی ہیں. قرآن مجید کی صورتوں میں اسی طرح کی چیزیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ دونوں صورتیں توام ہیں، یعنی یہ جو صورتیں پیر کی صورت میں ہوتی ہیں، صورتوں کے جوڑے بن جاتے ہیں، تو یہ بعض اوقات تو اسلوب کا اشتراک ہوتا ہے، جیسے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یعنی پڑھتے ہی اسلوب اور جو فارم ہے، صورت ہے جس میں مضمون کو ڈھال دیا گیا ہے، وہی بتا دیتا ہے کہ ملتی جلتی صورتیں ہیں. بعض موقعوں پر مخاطبین کا اشتراک ہوتا ہے، یعنی اگر مخاطب ایک میں یہود ہیں اور دوسرے میں نصارہ ہیں تو وہ خود بھی بھائی بھائی ہیں، تو یہ چیز ان کے توام ہونے کا باعث بن جاتی ہے. اسی طرح سرگزشتوں کی نوعیت بھی، یعنی اگر ایک سورہ میں ایک پہلو کی تفصیل ہے تو دوسرے میں دوسری کی تفصیل کر دی گئی، تو مل کر مضمون مکمل ہو جاتا ہے. یہ آخری سرگزشت تھی. اس کے بعد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کو، یعنی جن کے لیے سورہ نازل ہوئی ہے، ان سرگزشتوں سے کیا سبق لینا چاہیے، اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے. یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ وہ آپ کو یہ واقعات سنا رہا ہے. سورہ میں ایک مضمون ہے جس مضمون پر استدلال کے لیے یہ سب چیزیں پیش کی گئی ہیں، تاریخی استدلال ہے. تو اب جب سورہ خاتمے کو پہنچ رہی ہے تو اس استدلال سے کیا نتائج نکلتے ہیں، ان کی طرف مخاطبین کو توجہ دلائی جا رہی ہے. فرمایا ذالک من انباء القرى نقصہ علیک منہا قائم و حسید، یہ ان بستیوں کی سرگزشتیں ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں. بستیوں کی یعنی وہ بستیاں جن کی طرف اللہ کے رسول آئے. تو ارشاد فرمایا کہ یہ ہم سنا رہے ہیں. کیوں سنا رہے ہیں؟ یہ آگے واضح ہو جائے گا. یہاں میں نے حاشیہ لکھا ہے، یہاں سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کو اس سبق کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے جو ان سرگزشتوں سے انہیں حاصل کرنا چاہیے جو پیچھے بیان ہوئی. یعنی کیوں سنائی گئی؟ ہم نے یہ قصے سنائے ہیں، یہ واقعات بتائے ہیں، تو کیوں بتائے ہیں؟ یہ اب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. فرمایا ایک نظر ڈال کے دیکھو، یعنی یہ جو واقعات سنائے گئے ہیں یہ تمہاری تاریخ ہے. آج یہیں کے تھے، سمود یہیں کے تھے، مدین تمہارے راستوں سے زیادہ دور نہیں ہے، قوم لوط کی بستیوں سے بھی تم واقف ہو، اور فرعون کی سرگزشت بھی تم نے سن رکھی ہے. تو ان بستیوں پر ایک نگاہ ڈال کے دیکھو. منہا قائم و حسید، ان میں بعض کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے. جیسے کھیتی کھڑی ہوتی ہے تو لگتا ہے نا کہ ایک سرسبز و شاداب جگہ ہے، یا اس پر پھل آ گیا ہے، یا دانے پڑ گئے ہیں، تو ایک منظر ہوتا ہے. ایسے ہی انسانی بستیاں ہیں، لوگ ہیں، نکلے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں. تو تشبیہ میں یہ چیز ملحوظ رکھی ہے کہ گویا کچھ وہ ہیں کہ جو کھڑی ہیں ان بستیوں میں سے، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کی فصل کٹ گئی. اور جب آپ کبھی کھیت میں دیکھیں جہاں فصل کٹی ہوتی ہے، تو جو صورت اس وقت کھیت کی ہو جاتی ہے، وہی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان بستیوں کو سنسار کر دیا گیا تو ان کی ہو جاتی ہے. تو بڑی خوبصورت تشبیہ ہے. منہا قائم و حسید، یعنی ان میں سے بعض کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے. اس پر حاشیہ ہے، اصل میں قائم اور حسید کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی کھڑی ہیں ان کے لیے قائم، اور کٹ گئی ہیں اس کے لیے حسید. اصل میں قائم اور حسید کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ان سے کیا مراد ہے؟ استاد امام لکھتے ہیں، قائم کی ایک مثال مصر ہے. یعنی عذاب آیا، فرعون اور اس کے سردار مٹا دیے گئے، لیکن مصر نہیں ختم کر دیا گیا. قائم کی ایک مثال مصر ہے جس کے اندر سے فرعون اور اس کی قوم کو خدا نے نکالا اور لے جا کر سمندر میں غرق کر دیا. یعنی فرعون کی قوم، اس لیے کہ یہ لوگ اس قوم میں سے نہیں تھے جو مصر کی قوم تھی، باہر کے حکمران تھے، جیسے ہمارے ہاں انگریزوں کی حکومت رہی ایک زمانے میں. جس کے اندر سے فرعون اور اس کی قوم کو خدا نے نکالا اور لے جا کر سمندر میں غرق کر دیا. مکان قائم رہ گئے، مکین ناپید ہو گئے. یعنی یہ نکلے تو وہیں سے، اور ان کے مکان بھی اور ان کے محلات بھی وہ سب وہیں کھڑے رہ گئے، لیکن یہ باہر نکال لیے گئے اور گھرکاب کر دیے گئے۔ حسید سے مراد قوم ہود اور قوم لوط وغیرہ کی بستیاں ہیں جن کے مکان و مکین سب ناپید ہو گئے، صرف کسی کسی کے کچھ آثار اپنے مکینوں کی بدبختی کی داستان عبرت سنانے کے لیے رہ گئے۔ یعنی اگر رہ گئے تو کھنڈر رہ گئے، جیسے آپ موہنجو داڑو میں ہڑپا میں جا کر دیکھتے ہیں۔ تو فرمایا ان میں سے بعض کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے۔ وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ یعنی یہ خیال نہ ہو کہ اس کائنات کا پروردگار کوئی ظالم خالق ہے اور بس غصے میں آ کے یہ کر دیا۔ فرمایا نہیں، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ ولکن ظلموا انفسہم، بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تھا، یعنی جو کچھ ہوا وہ ان کے جرائم کی پاداش میں ہوا۔ ارشاد ہوا، فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء لما جاء امر ربک وما زادوہم غیر تتبیب۔ پھر تیرے حکم، تیرے پروردگار کا حکم صادر ہوا تو ان کے وہ معبود ان کے کچھ بھی کام نہ آئے جنہیں خدا کے سوا پکارتے تھے۔ مشرق قوموں میں سب سے زیادہ اعتماد اپنے معبودوں ہی پر ہوتا ہے، یعنی جو کچھ ہم ہیں وہ کریں گے، لیکن اصل میں تو ہم اپنے معبودوں کی شفقت کے زیر سایہ ہیں، ان کی پناہ میں ہیں، وہ ہماری مدد کریں گے۔ تو ارشاد ہوا کہ وہ اپنے معبودوں پر اعتماد کر کے کھڑے رہے، پروردگار کی دعوت انہوں نے قبول نہیں کی، پیغمبروں کی تکذیب کر دی، ان کو جھٹلا دیا۔ پھر ہمارے پروردگار کا حکم صادر ہوا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب وہ سب کچھ ہو گیا جس کی داستان ہم سنا چکے ہیں، تو اس موقع پر ان کے معبودوں میں سے کوئی بچانے کے لیے نہیں آیا۔ فرمایا، ان کی بربادی کے سوا انہوں نے ان لوگوں کے حق میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا۔ یعنی ہوا یہ کہ ان پر اعتماد کے نتیجے میں اگر کوئی رخصت ملنی بھی تھی اور مہلت کچھ آگے بڑھنی بھی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ وما زادہم غیر تتبیب، ان کی بربادی کے سوا انہوں نے ان لوگوں کے حق میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا۔ یہ ایک مختصر تبصرہ کر کے اب فرمایا، وکذلک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمۃ ان اخذه علیم شدید۔ تیرا پروردگار جب بستیوں کو پکڑتا ہے اور وہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں تو اس کی پکڑ ایسی ہوتی ہے۔ یعنی یہی داستان ہے ان سب بستیوں کی، حقیقت یہ ہے کہ اس کی پکڑ بڑی دردناک اور سخت ہے۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر تاریخ کو دیکھا جائے، جیسے کہ قرآن نے بیان کی ہے، تو زیادہ تر قومیں سنگسار کر دی گئی، یعنی سائیکلونی ہوا نے انہی بستیوں کے گرد و پیش سے اینٹ پتھر اٹھائے اور سنگ و غشت کی بارش کر دی ان کے اوپر۔ تو جیسے آپ کسی شخص کو کھڑا کر کے سنسار کریں، اس سے زیادہ کوئی دردناک موت نہیں ہو سکتی۔ پوری بستی کے ساتھ یہی کر ڈالا گیا۔ ان اخذہ علیم شدید، حقیقت یہ ہے کہ اس کی پکڑ بڑی دردناک اور سخت ہے۔ ان نفی ذالک لآیا لمن خاف عذاب الآخرہ، اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے، اندیشہ ناک ہو۔ تو یہ واضح کر دیا کہ یہ آخرت پر استدلال ہوتا ہے، یعنی پیغمبر آ کر جس چیز کی منادی کرتے ہیں وہ آخرت ہے۔ وہ اس چیز کی منادی کرتے ہیں کہ یہ دنیا جو تمہیں دی گئی ہے یہ عارضی ہے، اس میں جتنی مہلت ملی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی مہلت ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ اس میں اگر کوئی امتحان ہے تو وہ امتحان بھی صبر کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہ دنیا وجود پذیر کر دے گا جس کی بنیاد امتحان یا ابتلاء پر نہیں ہے، وہ عدل پر ہے، یعنی وہاں انصاف ہوگا، رحمت ہوگی، شفقت ہوگی۔ تو اس لیے اس دن کی تیاری کرو۔ یہ دنیا تو ابتدا میں ایک تمہید کے طور پر ہے، اصل دنیا وہی ہے جس کی خبر اللہ کے پیغمبر دیتے رہے ہیں۔ لیکن لوگوں نے یعنی اگر اس کو مانا بھی تو بس مان کے رکھ دیا، جیسے کہ اب بھی ہم دیکھتے ہیں یہ کہ آخرت آدمی کا ہدف بن جائے، وہ ہمیشہ اسے یاد رہے، وہ اس کو سامنے رکھ کر دنیا میں زندگی بسر کرے، بھرپور زندگی بسر کرے، اللہ یہی چاہتے ہیں، ضروریات بھی پوری کرے، دنیا کی زینتوں سے بھی فائدہ اٹھائے، دنیا میں اپنی صلاحیت کے لحاظ سے جو کردار ادا کرنا ہے وہ بھی کرے، لیکن ہر وقت پیش نظر رکھے کہ مجھے وہاں جواب دینا ہے اور میری اصل زندگی وہاں سے شروع ہوگی. تو فرمایا کہ یہ جو سرگزشتیں ہم نے سنائی ہیں یہ اس کی بہت بڑی نشانی ہے. ان فی ذالک لآیت لمن خاف عذاب الآخرہ ذالک یوم مجموع لہ الناس، وہ ایک ایسا دن ہے جس کے لیے سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے. یعنی وہ دن ہم نے مقرر کر رکھا ہوا ہے، جب تک ہم اس دنیا کو اس کے انجام تک نہیں پہنچا لیں گے وہ دن نہیں آئے گا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہاں سے لوگ رخصت ہوں اور سب کے لیے حساب کتاب برپا کر کے ان کو ان کے ٹھکانوں پر پہنچا دیا جائے، نہیں، سب لوگ سلا دیے جاتے ہیں، ایک ہی دن سب اکٹھے کیے جائیں گے اور اس دن پھر حاضری کا دن ہوگا. وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ، وہ ایک ایسا دن ہے جس کے لیے سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے اور وہ حاضری کا دن ہوگا. اس پر میں نے لکھا ہے یعنی سب کی حاضری کا دن، حاضری کا دن چند لوگوں کی نہیں یا اس وقت مرنے والوں کی نہیں، سب کی حاضری کا دن، تاکہ معاملے کے تمام فریق سامنے موجود ہوں اور جو کچھ فیصلہ سنایا جائے پورے انصاف کے ساتھ سنایا جائے. قرآن مجید جس جزا و سزا کا تصور پیش کرتا ہے وہ یہ ہے، یعنی اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے جیسے کہ بعض قدیم فلسفیوں نے یہ چاہا کہ جزا و سزا کو انسان کے جنم در جنم وجود میں آنے سے متعلق کر دیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو داستان بھی سنائی جائے، بہرحال چند چیزیں بالکل واضح ہیں. مجھے نہیں شعور اس بات کا کہ اگر میرا کوئی پہلے جنم تھا تو کیا تھا، میں نے اس میں کیا کارنامہ انجام دیا تھا اور آپ نے کیا دیا تھا، اس کا نتیجہ اب کیا نکلا ہے، اچھا نکلا ہے یا برا نکلا ہے. اسی طریقے سے اگر وہاں کوئی میرے سارے کارنامے کو جانچنے پرکھنے کا طریقہ اختیار کیا گیا تو اس کا بھی کوئی شعور مجھے نہیں ہے. تو انصاف کے جو بنیادی تقاضے ہیں، اگر انصاف ہونا ہے تو ان میں سے کوئی بھی اس سے پورا نہیں ہوتا، یہ محض ایک افسانہ ہے جو انسان اپنے تخیل کے زور پر پیدا کر لیتا ہے، وہ عام زندگی میں بھی پیدا کرتا ہے. یہ دنیا میں جو کچھ فکشن لکھا جاتا ہے وہ انسان کی اسی تخلیقی صلاحیت کے شاہکار ہوتے ہیں، وہ ما بعد طبیعتی افکار میں بھی پیدا کر لیتا ہے، اور بڑے بڑے فلسفی یہی کام کرتے ہیں. یہی چیز پھر بعد میں ان مشاہدات کا باعث بھی بن جاتی ہے جس میں انسان غیب کا حریص ہو کر یہ چاہتا ہے کہ وہ کچھ دیکھ لے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیغمبروں نے جو تصور پیش کیا ہے اس میں آپ دیکھیے ابتدا یہاں سے کی ہے تبصرے کی کہ کوئی ادنا ظلم نہیں ہونا چاہیے. فرمایا میں نے یہاں بھی کوئی ظلم نہیں کیا، پوری داستان سنا دی ہے کہ میرے پیغمبر نے جب یہ کہا مجھ سے کہ یہاں تو کچھ راست باز بھی ہیں، تو میں نے بتایا کہ ایک بھی نہیں، اس کے بغیر میں کوئی عذاب کا فیصلہ نہیں کرتا. تو یہاں پر بھی آخری درجے کا انصاف، برزخ میں بھی آخری درجے کا انصاف، اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ وہ ایک دن ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ نہ کسی کو اس کا شعور ہو نہ خبر ہو، نہیں، لوگ اس دن سب جمع ہوں گے، اور جو کچھ بھی کسی کا کارنامہ ہے وہ اگر اس دنیا کی ابتدا میں انجام پایا تھا اور اثرات آج تک ہیں تو وہ بھی سامنے ہوں گے، اور آج کا کوئی شخص ہے اس کے ماضی کی کیا داستان ہے وہ بھی سامنے ہوگی. تو انصاف کے تمام تقاضے پورے کر کے اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنائے گا. یہ بیان کیا گیا آخرت کا، یہ تعارف کرانے کے بعد توجہ دلائی ہے وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ. یعنی مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ذرا دور ہے، یعنی ہمارے لحاظ سے، فرمایا تمہارے لحاظ سے دور ہے، لیکن میں نے جتنی مہلت دی ہے اس کے لحاظ سے بس یہ ایک گنتی کی مدت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو ارشاد فرمایا ہم اس کو بس ایک گنتی کی مدت کے لیے ٹال رہے ہیں، یعنی مہلت جو ہے وہ بس گنی ہوئی مہلت ہے، وہ بڑی مہلت نہیں ہے. یہ چند ہزار سال ہی ہیں جو تمہیں ملے ہیں، اور کچھ اور مل جائیں گے، اس کے بعد یہ مدت ختم ہو جانی ہے. ہم اس کو بس ایک گنتی کی مدت کے لیے ٹال رہے ہیں. اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، ظاہر ہے کہ یہاں مخاطبین رسول اللہ کے زمانے کے لوگ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ پر نبوت کا خاتمہ بجائے خود اس بات کی علامت ہے کہ قیامت اب زیادہ دور نہیں. یعنی نبوت کا خاتمہ خود قیامت کے قریب آنے کی علامت ہے، اور اس کو بعض روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ حضور نے بیان بھی فرمایا، یہ کہا کہ قیامت اور میں بس ایسے ہی ہیں جیسے دو انگلیاں ہیں، میں آ گیا ہوں، یہ بھی آ گئی. اور یہ فی الواقع ایک گنتی کی مدت ہی ہے جس کے لیے اسے مؤخر کیا گیا. ہمارے لیے ہزار، پندرہ سو سال، دو ہزار سال بہت مدت ہوتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں بس یہی صورتحال ہے. ہم اس کو بس ایک گنتی کی مدت کے لیے ٹال رہے ہیں. یوم یاتی لا تکلب نفس الا باذن فمنہم شقی و سعید، جب وہ دن آ جائے گا، حاضری کا دن آ جائے گا، لوگوں کے اکٹھا کرنے کا دن آ جائے گا، تو کوئی شخص خدا کی اجازت کے بغیر کلام نہ کر سکے گا. یہی در حقیقت اس دن کا اصل تعارف ہے، یعنی ایک پروردگار بادشاہی اس دن اسی کی، وہی مالک ہوگا، وہی تخت پر ہوگا، وہی فیصلے سنائے گا. کسی کو اجازت کے بغیر بات کرنے کا وہاں یارہ نہیں ہوگا. اس کو قرآن نے بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، اس لیے کہ خاص طور پر انبیاء کی امتوں میں شفاعت کے تصورات پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس میں لوگ اپنی تقدیر بعض شخصیتوں سے وابستہ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو روک لیں گے. اگر کوئی ہمارے بارے میں ہماری رائے کے خلاف فیصلہ ہوا تو اس کو بدلوا لیں گے. تو اس لیے عام طور پر قرآن اس کو اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ کسی کو وہاں ہمت نہیں ہوگی. یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ، جب وہ دن آ جائے گا تو کوئی شخص خدا کی اجازت کے بغیر کلام نہ کر سکے گا. پھر لوگوں میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت، یعنی یہ فیصلہ ہوگا. ظاہر ہے کہ یہ ایک عام تقسیم ہے، یعنی کچھ وہ ہوں گے کہ جن کا اعمال نامہ اس قابل نہیں ہوگا کہ ان کے لیے جنت کا فیصلہ ان کے اعمال کی بنیاد پر ہو جائے، اور کچھ کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ بہرحال کامیاب ٹھہریں گے، فائز المرام ہوں گے. یہ جو فرمایا کہ کوئی کلام نہیں کر سکے گا، میں نے اس کی وضاحت کی ہے، یہ اس لیے فرمایا ہے کہ ان بے بنیاد توقعات کا خاتمہ ہو جائے جو لوگ ان ہستیوں سے وابستہ کر لیتے ہیں جنہیں وہ اپنے زوم کے مطابق خدا کے حضور میں شفاعت کرنے والا سمجھتے ہیں. یہ اس کی نفی کر دی ہے کہ نہیں، اس کا کوئی سوال نہیں. کسی کو اللہ اجازت دے، کسی کو عزت دے، وہ الگ چیز ہے، لیکن یہ کہ یہ اجازت تو اس پروردگار کی طرف سے ملنی ہے. اس کے ہاں رحمت کا کوئی احساس تمہارے لیے پیدا ہوگا تو پھر توقع کر سکتے ہو. تو اس لیے سارے معاملات اسی سے وابستہ رکھو، کیونکہ فیصلہ اس کی طرف سے صادر ہونا ہے اور دن معمولی نہیں ہے. اس لیے کہ فمنہم شقیم و سعید، کچھ نے بدبخت ہو کر وہاں اپنے سیاہ چہروں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اور کچھ نیک بخت ہوں گے جن کو کامیابی کا مژدہ سنایا جائے گا. اس کی تیاری کرو. اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.